نازک نہ ہو، کہیں اور ہو، اس کو وہاں بھیج دیجیے. میرے پاس بھی جو آ رہا ہے اگر اس کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے تو اس کو اس کی مناسبت کی جگہ بھیج دیجیے. اس میں کتنا اخلاص ہے، یہ کوئی دکانداری ہو رہی ہے کہ سارے گاہک میرے پاس آتے ہیں، نہیں ہوں بس اور کوئی نہیں. تو شاید پھر ٹرین میں سفر کر رہے تھے، انہیں وقت گزاری کے لیے کہا گیا تعارف وغیرہ، ہمیں فلانا شاعر ہوں، انہوں نے کہا میں فلانا شاعر ہوں. کیا آج کل تو بالکل شاعر رہے نہیں کوئی دنیا میں. ہاں ہاں بالکل صحیح کہتے ہو، بس کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک میں ہوں ایک تو. ہاں بالکل صحیح ہے، اور تم بھی کیا ہو؟ بس نہیں ہوں. فرماتے تھے کہ میں ایک فرد کو بھی ضائع کرنا صرف میں عظیم سمجھتا ہوں. کہ آدمی کو مناسبت نہیں ہے، خواہ مخواہ بیچارا وہ آتا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، مناسبت کا راستہ ہے، اس کو مناسبت نہ ہو وہ کہیں اور جائے جہاں مناسبت. ہزاروں ہزار ہے وہاں جائے. جس طرح بلڈ گروپ نہیں ملتا تو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور نقصان جاتا ہے، اسی طرح روحانیت کا بلڈ گروپ ہوتا ہے، اس میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے. بلڈ گروپ ملتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، بلڈ گروپ نہیں ملتا تو نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے، بدگمانی ڈال دیتا ہے شیطان، کہیں کچھ نقصان ہو جاتا ہے. ایک جگہ فائدہ نہ ہو تو دوسری جگہ تلاش کرے، وہاں فائدہ نہ ہو تیسری جگہ تلاش کرے. جیسے دریا کے غوطہ خور ہوتے ہیں، دریا کی تہہ میں جا کے موتی تلاش کرتے ہیں، ان کا پیشہ یہی ہے، موتی جو نہیں ہوتے سچے موتی وہ تلاش کرتے ہیں. اب وہ مٹھی میں ریت لیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، وہ دیکھا کوئی موتی نہیں، پھینک دیا ریت. پھر دوسری مٹھی اٹھائی، دیکھا اس میں نہیں، تیسری اٹھائی، سو سو مٹھی اٹھائی، پھر کہیں جا کے ایک موتی ملا، اس کو ڈال لیا. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ تو ریت ہی ریت ہے چھوڑو، تو پھر کیا ہوگا؟ روزی نہیں ملے گی اس کو، لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی میں ملے گا. اسی طرح لگا رہے، اگر ایک جگہ مناسبت نہ ہو، فائدہ نہ ہو، دوسری جگہ جائے، دوسری جگہ فائدہ نہ ہو، تیسری جگہ جائے. اللہ کو پانا تو ضروری ہے، اس لیے دوسری جگہ جائے، تیسری جگہ جائے، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی جگہ اس کو اپنی مناسبت کی مل جائے گی، بس وہیں کا پھر اسی دل کا غلام بن جائے. بس دیکھو پاس پڑوس میں بتاتے رہتے ہیں، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، یہاں پاس پڑوس میں سے کوئی آتا نہیں، مگر اب یہ دیکھو 300 میل سے آ رہا ہے، 300 کلومیٹر ہے نا، یہاں 150 کلومیٹر سے یہ آ گئے، اور 2 میٹر برابر میں نہیں آتے. اور آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑوس کو کہہ رہا ہوں. ایک بات ہے، شکایت نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. پڑوس میں سے کوئی نہیں، یہ آ گئے 20 میل دور سے، یہ آ گئے 20 میل دور سے، لیکن یہ کہ وہ مناسبت کی بات ہے، اس دل لگ گیا. حالانکہ یہ وہاں بھی جا چکے ہیں نا، یہاں بھی آئے تھے آپ ساتھ میں، ہاں تو ہم نے تو سب کو کہہ رکھا ہے کہ یہاں اچھا لگے تو یہاں جاؤ، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، جہاں آپ کو فائدہ ہو وہاں جاؤ، لیکن دل کے لگنے کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے نا. دل کے لگنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ہاں دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ہے؟ نہیں، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم. ہاں مجھ کو تو خود اپنے سے اعتقاد نہیں ہے، دوسرے کو کیا بتاؤں. یہ فوراً سمجھ گیا مجھ کو خود اپنے سے اعتقاد نہیں ہے، میں کسی کیا کہوں کہ میرے پاس آؤں. اپنے سے میں بہت بدگمانی رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کوئی اب مصر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہیں آنا ہے تو ٹھیک ہے، اب اس کو دھکا بھی نہیں دے سکتے، اللہ نے بھیجا ہے اس کو، تو اب ہم دھکا کیسے دیں. آپ نے حج کی درخواست جمع کرائی نا، اس نسبت سے میں آج مدینہ شریف کے اشعار پڑھ رہا ہوں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے، ہم سب کو اپنا شوق بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. بار بار حاضری، مقبول حاضری، باادب حاضری، عاشقانہ والہانہ مؤدبانہ حاضری کی توفیق دے اللہ. سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب و العجم، عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، جو ہو آئے وہاں ان کو ماضی کا مزہ آئے گا، جو جانا چاہتے ہیں ان کو مستقبل کا مزہ آئے گا، ہے نا. پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، رب کے کرم سے آج ہیں ہم زائر حرم، کعبہ قدر ہے اور ہے دیوار ملتزم، قدر ہے اور ہے دیوار ملتزم. ملتزم ہو جگہ رہنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک لگایا، اللہ سے فریاد کی، مناجات کی، وہ مقدس مقام ہے. مگر میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی، ملتزم پہ جانا ہو تو احتیاط سے جاؤ، احرام کی حالت میں ہو تو وہاں خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں بہت، تو ایسے احرام کی حالت میں ملتزم کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ملتزم مانے جائے لپٹ، جائے چپٹ، چپٹنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ. تو ملتزم مانے جائے چپٹ، جائے لپٹ. تو اگر خدا تعالیٰ کو دل سے یاد کرو تو وہی ملتزم بن جائے گا، وہی ملتزم بن جائے گا. آؤ فوا کرو، وہی ملتزم ہے. دل کا خون کیا، وہی ملتزم موجود. تو ایک تو احرام کی حالت میں، دوسرے یہ کہ وہاں بہت مخلوق ہوتی ہے، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. عورتوں کو بعض لوگ دھکم پھیر کر کے، جھینگا مشتی کر کے، پہلوانی دکھا کر اندر گھستے ہیں، میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. چلتے چلتے طواف میں اگر کہیں ٹکراؤ ہو جائے غلطی سے، احتیاط سے چل رہے تھے لیکن غلطی سے لگ گیا ہجوم ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ بچ بچ کے چل رہے تھے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر وہاں گھسنا کہ بھائی ہمیں تو چھونا ہی ہے، حضرت اسود کو چومنا ہی ہے، گویا کے بغیر اس کے حاجی نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے. اسی لیے استلام بتلایا گیا ہے کہ دور ہی سے استلام کر لیا اگر موقع نہ ہو تو. عورتوں سے ٹکرا ٹکرا کے، رگڑ رگڑ کے وہاں جانا یہ جائز نہیں ہے. ایک تو احرام کی حالت میں وہاں نہ جائے کیونکہ خوشبو ہے، اور دوسرے یہ کہ عورتوں سے اگر بچ کے جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دور ہی سے دعا کر لیں. اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ بتا سکتے، جانتے ہیں ہم، بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے لے آسمان دیکھ کر کہ اللہ ہم تو حضرت اسود کو چومنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی نے چوما، آپ کی مقدس ہستیوں نے چوما، اس لیے ہم بھی چومتے ہیں اس کو. ورنہ حضرت اسود میں کیا ہے، حضرت اسود ایک پتھر ہے، اس کو چوم کر استلام کا حکم ہے لیکن فریضہ نہیں ہے. اگر چوم نہیں سکے استلام کر لیں دوسرے، آپ کا طواف ہو جائے گا. تو اللہ جانتے ہیں کہ اگر یہ گناہ سے بچنے کے لیے حرام سے بچنے کے لیے مانی جائے تو جو فائدہ وہاں ملتزم پر ہوگا وہی فائدہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مل جائے گا. سامنے اس کے سامنے آ کے ہم استعلام کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں, اسی طرح سے ہر چکر میں استعلام کر لیتے ہیں. طواف کے بعد ہم ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہوتا ہے وہاں خوب دعا کریں, یہی سمجھے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے, ملتزم اللہ اس کو یہیں بنا دیجیے, دینے والے تو اللہ ہے نا, ملتزم وہاں ہے وہی ملتزم کا نفع یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے ملتزم کا معاملہ. بس یہ کہ جہاں بھی ہجوم ہو وہاں بچ بچ کے چلنا چاہیے. اگر کوئی فرض کام ہے وہ تو کرنا ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں ہوگا, واجب کام ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن جو کام سنت یا مستحب ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ حرام کام میں تو نہیں ہم مبتلا ہو جائیں گے کہیں, اس سے بچنا ہے. رب کے کرم سے آج ہم دائر حرم, کعبہ کا در ہے اور ہے دیوار مسلم, میری نظر کے سامنے ہے کعبہ محترم, میری نظر کے سامنے ہے کعبہ محترم, یہ نعمت طواف بھی کیسی ہے محسنم, یہ نعمت طواف بھی کیسی ہے محسنم, رہتے کہاں ہے اور ہے اب کس شہر میں, رہتے کہاں ہے اور ہے اب کس شہر میں, کیا دوست تو مالک کا یہ ہم پر نہیں کرم, کیا دوست تو مالک کا یہ ہم پر آسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم, آسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم, یہ سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم, سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم, آنسو ہمارے خون جگر سے ہوئے بہم, یہ سجدہ زمین ہے یا ہے فلک پہ ہم, پھر مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے, پھر مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے, پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں, پھر گنبد مسجد نبوی کی زیارت کا شرف ہے, پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں, اب عرض دوستو ہے خدا کا بڑا کرم, اب عرض یہ ہر سانس ارشاد فرماتے ہیں کہ اون تر کے گناہ مکتو کو رہی تقوی، باطن کے گناہوں سے پاک ہونا ہی تقوی ہے. اور حضرت والا کی ابھی مجلس بھی وہاں ہو رہی تھی، اس میں ملفوظات پڑھے جا رہے تھے، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ ذکر اور اشغال اور اذکار وظائف وغیرہ جتنے بھی اوراد ہیں ورد، یہ سب کے سب معین ہیں مخصوص کے لیے، لیکن یہ اصلی بنیادی جو چیز ہے وہ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، باطن کو گناہوں سے پاک کرنا. اور فرمایا کہ باطن کے گناہوں سے غفلت اس لیے ہو جاتی ہے کہ نظر نہیں آتے. تکبر ہے ایک کیفیت کا نام ہے، جا اس کو کوئی جسم نہیں ہے، اندر چھپا ہوا ہے. اسی طرح عجب ہے اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا، اپنی اچھائیوں پر نظر رکھنا، یہ چونکہ اندر چھپا ہوا ہے یہ مرض، اس لیے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح حسد ہے، بدگمانی ہے، غصے کا مرض ہے، یا اور امراض حب دنیا ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی حیرت، یہ چھپی ہوئی ہے، اس لیے بیماری کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے، اس کو وہ نظر آتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے اس کے علاج کے لیے. لیکن باطنی بیماری جو ہے، روحانی بیماری، یہ چونکہ نظر نہیں آتی، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہے، اندر ہی اندر پلتا بڑھتا رہتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. جب تیسرا اسٹیج آ جاتا ہے، بعض کا دوسرا اسٹیج، بعض کا تیسرا، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو کینسر تھا. تو پھر بعض اوقات وہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اندر ہی اندر خفیہ طور پر پلتا رہتا ہے، اس لیے انسان کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو باطنی امراض بھی کینسر سے کم نہیں ہے، کینسر سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف توجہ فرمائے، اس کی فکر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرمایا کہ بھائی دیکھو، کتابوں میں جب سارے علاج لکھے ہوئے ہیں، سارے باطنی امراض بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کے علاج بھی لکھے ہیں، پھر صحت کی کیا ضرورت. تو فرمایا کہ جس طرح میڈیکل کتابوں میں سارا میڈیکل کی تاریخ، اس کے تجربات لکھے ہوئے ہیں نا، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، دوسروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں، تو یہ ساری کتابیں ہیں، لیکن پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر کیوں علاج نہیں کر لیتے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے، اسی طرح سے روحانی بیماری کے لیے، روحانی امراض کے ماہرین کے پاس جانا ضروری ہے. وہ مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، کیونکہ شیخ ادراک کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اس پہ، تو وہ بیماری کا ادراک کر لیتا ہے، جس طرح مریض اپنے مرض کا خود ادراک نہیں کر سکتا، اسی طرح سے مریض اپنے مرض کا خود ادراک نہیں کر سکتا، شیخ کو ادراک اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ مرض ہے، کمزوری ہے، تو وہ ٹوک دیتا ہے، تنبیہ کر دیتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، یہ شیخ کی ضرورت ہوئی. اسی طرح سے ذکر سے متعلق خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت جب کام ذکر ہی سے بنتا ہے تو پھر شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے، مشورے سے کیوں ذکر کریں. تو فرمایا کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ تلوار ذریعے کام کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح سے شیخ کے مشورہ معین ہوتا ہے، اور اس مشورے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اس طرح سے ذکر اللہ کام بناتا ہے. سمجھ آ گئی بات. تو یہ شیخ کی ضرورت اس وقت ضروری ہے. اور فرمایا کہ شیخ کی نسبت کامل ہو تو اس کے ساتھ رہنے سے جلد راستہ طے ہو جاتا ہے، جلد راستہ طے ہو جاتا ہے. مجھے سیر ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو یہ آسان ہو جاتا ہے راستہ. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کی خدمت کرتے تھے، اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے، حضرت شیخ قلقلی رحمہ اللہ. ایک مرتبہ حضرت کے کپڑے دھو رہے تھے دریا پہ، تو حضرت شیخ قلقلی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا میاں اختر سنو، جب یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو یہ راستہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کا مزہ آنے لگتا ہے، خون تمنا کا مزہ آنے لگتا ہے، خون حسرت کا مزہ آنے لگتا ہے، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی ہے نا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی. اہل کیا تھا کل شیر پاؤ تھا تم سے نا، اب آپ بھی ڈاکٹر ہی ہوگا پورے. پہلے اشعار سن، پہلے دو عالم ہوا جس پر فدا، دیکھو واپس ہی ہوگی ڈاکٹر سے، ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا، خون نے حسرت پی کے وہ عشرت ملی، بظاہر غمگین ہے اور فرمایا کہ ان کی رحمت میر پر سایہ فگن، ان کی رحمت میر پر سایہ فگن، وہ بظاہر میر ہے غم میں پڑا. دیکھ رہے ہیں بھائی، نہ تو یہ شادیوں میں جاتے ہیں، نہ ہلہ گلا کرتے ہیں، نہ مال کے اندر. آج کل بڑے بڑی آج کل لڑکیاں کو بڑے وہ شوق ہو رہا ہے مال میں جا کر، وہاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے، وہاں جا کے وہ میوزک پارک بھی بنا ہوا ہے، پارک بھی ہے، میوزک وہ بھی ہے، اور بڑے پتہ نہیں کیا کیا انٹرٹینمنٹ ہے وہاں. ہم وہاں جائیں گے، ساری سہیلیاں مل کے وہاں جائیں، گناہوں کا ماحول، لعنت کے سایہ ہے وہاں، لعنت کا سایہ. ادھر آ جاؤ، لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں، گناہوں کے لعنت کے سائے میں جینا یہ بھی کوئی جینا ہے؟ یہ تو لعنت میں جینا ہے. اللہ کی رحمت کے سائے میں جینا چاہیے کہ لعنت کے سائے میں جینا چاہیے؟ بڑی بڑی خرابات ہو رہی ہیں. یہ فنکشن 14 اگست کا ہوا، سنا ہے کہ مولوں کے اندر بھی بڑا دھوم دھام، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، سجا رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں رقص بھی کر رہے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، بظاہر قومی ترانے گا رہے ہیں، مگر ترانہ وہ ہے، اب کیا کہوں، ایک ترانہ اور بھی ہے جس کو ہم عام طور پر نہیں بتا سکتے، وہ گانا اصل گانا وہ ہو رہا ہے وہاں، یعنی کیا کہیں اس کو، کہ آنکھوں کا دینا اور دل کا دینا، جب آنکھ زنا کرتی ہے دل لازم زنا کرتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، جب آنکھ زنا کرتی ہے تو پورا جسم زنا کرتا ہے، کیونکہ آنکھ زنا کرتی ہے دل زنا کرتا ہے، جب جسم کا بادشاہ زنا کر رہا ہے تو پوری رعایا، یہ ہاتھ پاؤں ناک کان زبان سب زنا میں ملوث ہو گئے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ غسل جنابت کے اندر پورے کا پورا غسل کرنا کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے کہ لذت تو ایک وضو نے لی ہے تو سارے جسم پر پانی بہانا، اس لیے کہ جب آدمی وہ حلال لذت لیتا ہے تو پورا جسم لطف لیتا ہے، اس لیے پورے جسم پر پانی بہا. اس سے معلوم ہوا کہ جب دل زنا کرتا ہے تو پورا جسم زنا میں ملوث ہوتا ہے، تو سراپا زنا بن جاتا ہے، سراپا لعنت بن جاتا ہے آدمی ایسی جگہوں پہ جانے سے. تو وہاں تو دوسرے طرح کسی اور مقصد سے لوگ جا رہے ہیں، آنکھیں سیکنے جا رہے ہیں، سب شیطانی کام کرنے جا رہے ہیں سب، تو یہ تو جھنڈے ونڈے تو سب اوپر لگے رہتے ہیں، کسی گاڑی پہ کوئی جھنڈا ہے، کسی گاڑی پہ کوئی جھنڈا ہے، لیکن مقاصد سب کے الگ الگ ہیں. نیت تو کہا اللہ جانتا ہے، نیتیں الگ الگ ہیں، تو یہ جھنڈا جھنڈے کی آڑ میں کچھ اور کام چاہتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی، حرام خواہشات نفسانی کو پورا کرنا. غرض یہ کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا، کسی کو بدنگائی کا مرض، کسی کو تکبر کا مرض، کسی کو جھوٹ کا مرض، کسی کو غیبت کا مرض، یہ سب باطنی گناہ ہیں، کسی کو حسد ہے، کسی کو بدگمانی ہے، یہ سب باطن کے گناہ ہیں. تو اللہ کا راستہ اصل یہی ہے، باطن کو گناہوں سے پاک کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اسی تقویٰ کے اوپر انعام ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی، اللہ فرماتے ہیں. تقویٰ ہی سے اللہ کی دوستی مضبوط ہوتی ہے، فرمایا کہ تقویٰ ہی وہ راستہ ہے جس سے عطائے نسبت، بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت ہوتی ہے، یعنی بقا عطا بھی ہوتی ہے نسبت اللہ سے تعلق، اور تقویٰ ہی سے بقا بھی ہوتی ہے، باقی رہتا ہے. اور تقوی اسے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ارتقاء نسبت. جتنا تقوی اختیار کرتے جائیں گے اور جتنی مدت تقوی پر رہیں گے اسی قدر نسبت میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے, مضبوطی آ جاتی ہے. رسوخ معنی مضبوطی, پکا پن, پختگی. تو یہی راستہ ہے تقوی سے رہنا, اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کی محنت کرتے رہنا اور ترقی کرتے رہنا. اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ بس اب ہم پاک ہو چکے, اب ہم شہر سے تعلق کر لیا, غائب ہو گئے اور جانا کر لیا, ہمارا سب کام ہو گیا, اب تو کام شروع ہوا ہے. اب تو کام شروع ہوا ہے, شہر سے بیٹھ کرتے ہیں, وعدہ یہی کرتے ہیں کہ اب ہم گناہوں سے بچیں گے. ہر گھر گناہ سے بچنے کا وعدہ کرتا ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے. ایک صورت بیعت ہوتی ہے, ایک حقیقت بیعت ہوتی ہے. حقیقت بیعت یہی ہے, چاہے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے لیکن بیعت ہے. بعض لوگ آ نہ سکے لیکن ان کو آنے والوں سے زیادہ خدا تعالیٰ نے نفع عطا فرما دیا, ان کی طلب اور ان کی نیت کے بقدر. جیسی ان کی نیت تھی, جیسی ان کی طلب تھی, خدا تعالیٰ ان کو بغیر آئے نواز دیا. تو اصل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے, لیکن ظاہر کو گناہوں سے پاک کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ آپ اور کوئی کام ہی نہیں کرنے کا. یہ اصل میں باطن کو گناہوں سے پاک کرنا, اس کا نام ہے تقوی. اور تقوی سے اللہ کی دوستی ملتی ہے, اور اللہ کی دوستی حاصل کرنا فرض عین ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں بس, اس سے زیادہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ فرض کام کو چھوڑ رہا ہے اور بہت بڑے نقصان کا سودا کر رہا ہے. بڑا نقصان ہے اس کا, اس لیے کہ تقوی فرض عین ہے. تو تقوی چھوڑ دے گا تو دوستی بھی گئی, تقوی حاصل کیا تو دوستی بھی حاصل ہو گئی. فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے, اللہ کی دوستی حاصل کرنا فرض ہے, اور دوستی ملتی ہے تقوی سے. تو تقوی اس کا مقدمہ ہوا, تو مقدمہ بھی فرض ہے اور مقصود بھی فرض ہے. تو ولی اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص دوستی عطا فرمائے, ہمارے گھر والوں کو بھی کامل تقوی نصیب فرمائے, ہم کو بھی, اور تمام مسلمانوں کو ظاہر اور باطن کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کی اور اس میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مضبوط حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا اس وقت, جو ہمارے حضرت بہت بیان فرماتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل یہ ہے, تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو, سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا. بہت آسان بات ہے, بہت آسان. جس طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا, اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا. تمام تر تصوف یہ ہے. فرمایا کہ یہی بات نسبت مع اللہ عطا کرنے والی ہے, یہی باقی رکھنے والی ہے, یہی ترقی دینے والی ہے. اور فرمایا کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں, کچھ بھی ضرورت نہیں. اصل چیز اس کو سمجھ آ گئی کہ طاعت میں سستی نہیں کرنی, کام کرنا ہے, اور گناہ کا تقاضا ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ, اس سے بچنا ہے. تو تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جن طاعت میں سستی ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا, اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا. فرمایا کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر بھی کچھ بھی ضرورت نہیں. یہی بات تعلق معاملات پیدا کرنے والی ہے, یہی بات تعلق معاملات باقی رکھنے والی ہے, اور یہی بات تعلق معاملہ میں رسوخ پیدا کرنے والی ہے. روزانہ ایک آدمی کنواں کھود رہا ہے تو گہرائی بڑھتی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جو آدمی روزانہ تقوی کی محنت کر رہا ہے اس کا قرب اللہ بڑھتا جا رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے, یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. پر جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ تیار کرتا ہے, یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے. پر جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے خفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے. بات ایک ہی ہے ڈھانک دیا گیا یا گھیر دیا گیا. تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک کہ وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا. اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور معاشی سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے گا. جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا یعنی جو چیز اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اس سے مل جائے گا. فمن ہتک الحجاب وصل الی المحبوب یعنی جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا. اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ یعنی علم پردہ ہے اللہ کا. اس کے معنی کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت عطا ہوگی. اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے جیسے شراب زنا غیبت بدنگاہی وغیرہ. اور جائز راحت میں حرج نہیں مگر عیش کی زیادتی کو کاوش معنی قرب ولایت ہے. ہر وقت اس کا اہتمام کرنا کہ کس طرح ہمیں عیش و عشرت والی زندگی نصیب ہو یہ تعلق معاملہ کو کمزور کرنے والی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے. سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دو دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد یا زیادہ مدت زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. فائدہ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے. جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے آ ابون عابدون لربنا حامدون ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں تیسری روایت ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا یہاں تک کہ آپ کو اس کے اثر سے یہ خیال ہو جاتا کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں حالانکہ اس کو نہ کیا ہوتا. یہ دنیاوی کاموں میں سے ہے کہ جیسے کھانا پینا وغیرہ تو آپ کو اس طرف سے خیال ہٹ جایا کرتا تھا. شرعی امور کے اندر ایسا ہرگز نہ ہوتا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین ہمارے تمام ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما دے اور اللہ اس کی اسلام کی فکر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو بالکل پاک فرما دے اور اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ کو معاف فرما. ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری چاہے ظاہر ہو ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو اے اللہ ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے ستوری عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو تفضل سے قبول فرما. کسی کو کوئی مشکل پریشانی ہو اللہ اس کی مشکل کو دور فرما. آسانیاں فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال کا برکت روزی عطا فرما. اے اللہ خوب آسان اور بابرکت اور کشادہ روزی ہم سب کو عطا فرما. اور اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما. کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جلد فرما اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.